والصلاه والسلام على جميع الانبياء والمرسلين سيما نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين درود بجي محمد وآل محمد قال حسين بن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام درود بجو محمد وآل محمد محمد كلام سيد الشهداء ذكر سيد الشهداء دو محرم الحرام 1440 ہجری فرش عزا کی رونق فرش عزا کی ضرورت فرش عزا کا فلسفہ و فرش عزا کی حقیقت کلام حسین ہے نہضت حسین و تحریک کربلا و عاشورا ہے محرم الحرام جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے یعنی وہ مہینہ جو حرمتوں کا پاسدار مہینہ ہے جس کی حرمت کی حفاظت کرنا تمام مسلمانوں کا فریضہ و ذمہ داری ہے یہ ماہ جو اپنے اندر پیغام شہادت رکھتا ہے پیغام عظمت رکھتا ہے پیغام عزت و کرامت رکھتا ہے وہ پیغام شرافت رکھتا ہے وہیں یہ مہینہ پیغام حفاظت حرمت رکھتا ہے محرم الحرام اس مہینے کے اندر حرمتوں کی پاسداری ہوئی ہے اور حرمتوں کی پاسداری کا درس دیا گیا ہے سید الشہداء کا خود یہ کلام ہے جہاں فرماتے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا وحل من معین یعیننا وہی فرماتے ہیں کہ حل من ذاب عن حرم رسول اللہ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ کیوں فرمایا کہ کیا کوئی ہے جو میری نصرت کرے کیا کوئی ہے جو میرا مددگار بنے اور کیا کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے کیونکہ سید الشہداء کے قیام کا آغاز جو 28 رجب سے ہوا فقط تنہا حکومت یزیدیت کے خلاف قیام نہیں کیا بلکہ حرم اہل بیت کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ ناموس رسالت و ناموس اہل بیت کو لے کر سید الشہداء نے اس قیام کا آغاز کیا دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ جب بھی کسی زمین پر ظالم برسر اقتدار آ جائے تو ہر زمانے کے علی اصغر سے لے کر حبیب ابن مظاہر پر اتمام میں حجت ہو جاتا ہے۔ سکینہ سے لے کر زینب کبریٰ تک ہر زمانے کی خاتون پر اتمام میں حجت ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کی امامت اور ولایت کے شانہ بشانہ ہو جائے۔ درود بھیجو محمد و آل محمد۔ مدینے کے اندر جب اس قیام کا آغاز ہوا تو مدینے میں ہزاروں سے زائد تعداد تھی سید الشہداء سے محبت کرنے والوں کی، کہ تاریخ نویسوں نے اس لشکر کی روانگی کا منظر لکھا ہے۔ جب یہ لشکر تیار ہو رہا تھا، محمل تیار ہو رہا تھا، بیبیوں کو تیار کیا جا رہا تھا، تاریخ نے لمحہ لمحہ منظر کشی کی ہے روانگی کی۔ بچوں کو کیسے تیار کیا گیا، خواتین کو کیسے تیار کیا گیا، کس طرح سوار کیا گیا اماریوں کے اوپر، منظر کشی کی ہے۔ لیکن عجیب تھا یہ لشکر جب مدینے سے مکہ کے لیے 28 رجب کو روانہ ہوا تو ہزاروں شیعوں سے بھرے ہوئے مدینے میں سے چند افراد، جن کی تعداد 50 سے بھی کم تاریخ میں بتائی گئی ہے، ہزاروں محبان اہل بیت سے لبریز مدینے سے چند آئے اس لشکر کے اندر۔ 3 شعبان المعظم کو 28 رجب سے چلا ہوا کاروان مکہ پہنچا۔ سید الشہداء اپنے قیام کی دعوت دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں مدینے میں یزید کی بیعت سے انکار کر کے اپنے لشکر میں یزید کی حکومت کے خلاف قیام کرنے کے لیے ناصروں کو جمع کر رہا ہوں۔ ایک ایک کو یہ پیغام صراحت کے ساتھ پہنچاتے تھے، مدینہ میں بھی، مکہ میں بھی، حج کے دوران عرفہ میں بھی، منا میں بھی، اور حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہوئے 8 ذلحج کو اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا، اور 7 ذلحج یعنی شب 8 ذلحج کو بھی سید الشہداء نے کلام کیا اور سب کو واضح انداز میں بتایا کہ میرا قیام کس مقصد کے لیے ہے، میں کس لیے نکل رہا ہوں۔ اور یہ جملہ معروف سید الشہداء کا کہ جو بھی ہمارا اس قیام میں ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا۔ واضح اپنے لشکر کا انجام بتایا، کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا، کسی کو شبہے میں نہیں ڈالا، ثواب کی لالچ میں اپنے لشکر میں شامل نہیں کیا، شہادت کے عاشق لوگوں کو اپنے لشکر کے لیے چنا۔ جو بھی اس لشکر میں شامل ہو جائے گا فرمایا کہ وہ شہید ہو جائے گا، اور جو بھی اس لشکر میں شامل نہیں ہوا سید الشہداء نے فرمایا رہتی دنیا تک اسے عزت نصیب نہیں ہوگی، اسے عزت نصیب نہیں ہوگی۔ چاہے 61 ہجری کے قریب زمان میں ذلت سے دوچار ہوگا یا 1440 ہجری میں، جو بھی سید الشہداء کے اس لشکر میں ہر دور کی یزیدیت کے خلاف قیام نہیں کرے گا اسے عزت نہیں ملے گی۔ سید الشہداء نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ فارمولا بتا دیا۔ طرز زندگی، حسینی طرز زندگی موضوع عشر مجالس قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ سید الشہداء کے لشکر میں جو لوگ شامل ہوئے اگر ان کا ماضی دیکھا جائے تو حسینی طرز زندگی اس ماضی میں بطریق اولا نظر آتی ہے، اور اگر جو اس لشکر میں شامل نہیں ہوئے، جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تاریخ میں آیا کم از کم 4000 سے زائد کوفے میں شیعوں کی تعداد تھی جو سید الشہداء کو اپنا امام، اپنا رہنما بتاتے تھے، اور ایمان تھا ان کا، اور مدینے میں بھی تعداد کم از کم 1000 کے قریب تھی، یا مکہ اور مدینہ میں یہ تعداد تھی، لیکن مدینہ سے رخصت ہوتے ہوئے 50 افراد بھی سید الشہداء کے ساتھ شامل نہیں ہوئے. وہ کیا طرز زندگی ہے جو اپنے زمانے کے حسین سے ایک محب کو جدا کر دیتی ہے؟ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. وہ کیا طرز زندگی ہے، وہ روش زندگی، وہ رفتار زندگی، وہ کیا انداز ہے جو ہر زمانے میں اپنے زمانے کے امام سے راستوں کو جدا کر دیتا ہے؟ اور اس کے مقابل میں حسینی طرز زندگی ہے جو زہیر بن قین کو بھی شامل کرتا ہے، جو حر ریاحی کو بھی شامل کرتا ہے، اور وہب کلبی کو بھی حسین کے لشکر میں شامل کر دیتا ہے. وہ سیرت ہے، وہ طرز ہے، وہ عمل سے زیادہ طرز عمل ہے، کہ اگر یہ سیرت ہماری زندگیوں میں آ جائے تو آج کی کربلا میں، آج کے حسین کے لشکر میں ہمیں شامل کر دے گا. اس میں سے ایک وجہ، ایک سیرت، اپنے زمانے کے ظالموں کے خلاف رد عمل نہ دکھانا تھا. اپنے زمانے کے ظالموں کے خلاف یا کسی لالچ کی وجہ سے یا ظالم کے خوف کی وجہ سے خاموشی اختیار کرنا تھا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سینکڑوں سے زیادہ تعداد تھی ان افراد کی جو مکہ سے خروج و قیام سید الشہداء کا دیکھ رہے تھے، اس لشکر کی سج دھج کو مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن کسی ایک نے بھی آ کر سید الشہداء سے نہیں کہا کہ ہمیں بھی اپنے لشکر میں شامل کر لیجئے. بنو ہاشم و سید الشہداء کے خاص انصار سید الشہداء کے ساتھی ہوئے. یعنی مزاحمت نہ دکھانا باطل کے خلاف، باطل کے خلاف مبارزہ نہ کرنا، مقابلہ نہ کرنا، ایک خاص طرز زندگی ہے جس کو علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، کربلا شناس شاعر، حسین شناس شاعر، عاشورہ کے راز کو جاننے والا شاعر، اس نے بتایا کہ یہ کیا طرز زندگی ہے. فرماتے تھے، علامہ اقبال کہتے تھے کہ ان افراد کا ایک قبیلہ ہے، ایک طبقہ ہے جو ہر حسین کو کربلا میں تنہا چھوڑتا ہے. اور وہ، علامہ اقبال فرماتے تھے، اس سے مراد کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے. فرماتے تھے یہی مسلمان، یہی نماز و روزہ و حج و زکات میں مصروف مسلمان. بڑی پیاری تعبیر علامہ اقبال کی تھی کہ مست کر دو ذکر و فکر و صبحگاہی میں اسے، پخت تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. مزاج خانقاہی یعنی اب تو اپنے نماز، اپنا لوٹا، اپنا وضو، اس سے تو تیرا سروکار ہو، لیکن تیرے خطے میں حکومت ظالم کی ہو، اس کے خلاف رد عمل نہ دکھائے. تجھے یہ پتا ہو کہ میرے پاس میرا لباس ہے، میرے پاس میرا گھر ہے، میرے پاس میرا روزگار ہے، بس یہ کافی ہے، لیکن زمانے میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف رد عمل نہ دکھانا. لیکن علی و اولاد علی و اہل بیت اطہار نے، چاہے ایک ناصر ساتھ ہو یا کئی ناصر ساتھ ہو، کبھی بھی ظلم کے خلاف قیام کو ترک نہیں کیا. اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب، درود بھیجو محمد و آل محمد، اپنے وصیت نامے میں حسنین کو جو وصیت کر رکھے ہیں، اس کا خاص حصہ ہی اس خاموشی کو توڑنا، اس بے حسی کو توڑنا، اس لا تعلقی کو توڑنا. فرمایا کہ اے حسنین، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. مولا فرما رکھے کہیں اے حسنین، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے مددگار و حامی بن جاؤ. علی جاتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو وہ درس دے کے جا رہے ہیں کہ جس درس پر علی کی پوری زندگی قائم ہے، ظالم کی دشمنی اور مظلوم کی حمایت. ایک طبقہ اس فریضے کو سے لا تعلق ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور ایک شاعر نے بہت خوب کہا کہ ان کی طرز زندگی کیا ہوتی ہے، کہ فرماتے ہیں کہ رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ، تو تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. یہ ان کی زندگی ہے، تجھ کو پرائی کیا پڑی، تو دیکھ تیرا کھانا پورا ہے، تیری ضرورت پوری ہے، تیرے بچے پڑھ رہے ہیں، تیرے بچوں کا خرچہ پورا ہو رہا ہے، محلے میں کچھ بھی ہوتا رہے تجھے فکر نہیں، ملک میں کچھ ہوتا رہے تجھے فکر نہیں، تیرے خطے میں ظالم ہو تجھے فکر نہیں، تیرے خطے میں مظلوم بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہوں لیکن تجھے فکر نہیں، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبھیڑ تو. لیکن اس کے مقابلے میں حسینی طرز زندگی کیا ہے، اس کے مقابلے میں علی کی طرز زندگی کیا ہے، اس کی بھی ایک بہت بہترین ترجمانی شاعر نے کی. امیر نے فرماتے ہیں کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، فرماتے ہیں کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، سارے جہاں کا. یہ علی کا انداز تھا، یہ علی کے انداز کی ترجمانی امیر نے کی ہے. خنجر چلے کہیں پہ تڑپتے ہیں ہم یہاں. اور حسین کو یہ درد تھا، یزید شام میں بیٹھ کر مسلمانوں کی حکومت کی سرپرستی کا دعوے دار تھا، حسین کا دل مکہ میں بیٹھ کر تڑپ رہا تھا. شام کے مسلمان اتنے درد مند نہیں تھے یزید کی حکومت و ظلم اور بربریت کے خلاف، جتنا مکے میں حسین اور حسین کا علی اصغر درد مند تھا. یہ درد حسین نے وارث حسین یعنی عزادار کے دل میں منتقل کیا. اور واقعاً اگر کہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں پہ ہم گزر رہے ہوتے ہیں، گاڑی کے اندر، موٹر سائیکل کے اوپر، سواری کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایک حادثہ پیش آتا ہے، ایکسیڈنٹ پیش آتا ہے، اور کچھ لوگ بہت لا تعلق ہو کے، ایک دفعہ تو ہوتا ہے کہ وہ افراد بقدر کافی جو ضروری تھے اس حادثے میں، جوان کو اٹھانے کے لیے، اس کی موٹر سائیکل اٹھانے کے لیے ضروری تھے، اگر وہ پہنچ جائیں تب بھی کم از کم اس کے لیے رک کے دیکھ لے ہوا کیا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی لا تعلق اس کے درمیان سے گزر جاتے ہیں، ایک شخص کا خون بہہ رہا ہے، وہ پھنسا ہوا ہے، لیکن یہ اپنی ہی ایک لے میں جا رہا ہوتا ہے. شاعر نے اس کی ترجمانی کی، فرماتے ہیں کہ حادثے سے بڑھ کر سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. جو حادثے کو سانحے میں تبدیل کر دیتا ہے، لوگوں کی بے حسی، لوگوں کی لا تعلقی. سید و شہدہ چاہتے تھے کہ یہ مزاحمت کوفے کے اندر پیدا کریں، مکے کے اندر پیدا کریں، مدینے کے اندر پیدا کریں، بصرہ کے اندر، یمن کے اندر، شام کے اندر یہ مزاحمت پیدا کریں. یہ لوگ نماز پڑھ رکھے ہیں، زکوٰۃ دے رکھے ہیں، حج کر رکھے ہیں، لیکن ان کی نماز، ان کا حج، ان کی زکوٰۃ، ان کا رخ اپنے زمانے کے ظالم کے خلاف نہیں کرتا. سید الشہداء یہ پیغام دے رہے تھے، چاہتے تھے ان کی بے حسی اگر مجھ سے نہیں ٹوٹی شاید علی اصغر کے گلے سے ٹوٹ جائے، اگر مجھ سے نہیں ٹوٹی شاید میرے لشکر کے اس بوڑھے حبیب ابن مظاہر سے اس کی بے حسی ٹوٹ جائے. سید الشہداء نے اس لیے لشکر کی ترتیب ایسے دی. بس ہماسہ ایجاد کرنا چاہتے تھے، خاموشی کو توڑنا چاہتے تھے، بے حسی کو توڑنا چاہتے تھے۔ کسی نے اپنے پیشے کی وجہ سے، آج بھی اچھا ہوا یہ بات ذہن میں ابھی آ گئی، کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ مجالس عزاں کے اندر نوحہ خوانی میں، سلام پڑھنے میں، خطابت کے اندر کون کون سید الشہداء کا کلام، سید الشہداء کا پیغام اپنا فریضہ و ذمہ داری سمجھ کر بیان کرتا ہے، اور کتنے آج خود عزاداری کو پیشہ وری میں تبدیل کر چکے ہیں۔ وہ ذمہ داری جو وارث حسین کے کاندھوں پر حسین سے آتی تھی، وہ یہ نہیں تھی کہ میں کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر عصر عاشور شہید ہو رہا ہوں دین بچانے کے لیے، اور تم میرا ذکر ممبر پہ کر کے اپنا روزگار، اپنا معاش چلانا۔ ایک میسج بھی سرکولیٹ ہوا کل، دوستوں نے بتایا، عزیز و اقارب نے بتایا کہ اس میں چند علماء کے نام تھے، بندہ حقیر کا نام بھی اس میں شامل تھا، کہ ان علماء نے فیصلہ کیا کہ ہم کراچی میں، لاہور میں، مختلف خطوں میں مجلس حسین پڑھنے کا معاوضہ طلب نہیں کریں گے، معاوضہ طلب نہیں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بانیوں کی ایک مشکل یہ ہے کہ اگر کسی حسین شناس و عالم دین حوزے کا فارغ التحصیل ایک متعلم اگر اپنے خطے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی مجلس و عشرے کے لیے اگر کسی کو کہنا چاہیں تو سامنے سے ایک بھاری معاوضے کا مطالبہ ہوتا ہے، جو ایک بانی کے لیے، بانی کے اوپر ظلم ہے، بانی یہ مجلس کے اوپر۔ اور پھر تذکرہ کروں گا میں کہ خود میرے بھائی نے، برادر نے یہ بتایا کہ سلام پڑھنے کے لیے جو برادر شمیم میں تشریف لائے، انہوں نے کہا پچھلے سال انہوں نے ایک تقاضا کیا کہ آپ کی مجلس میں نوحہ خوانی نہیں ہو پاتی، سلام نہیں پڑھا جاتا۔ تو بھائی نے ان کو فرمایا، بتایا کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کسی پیشاور کو اپنی مجالس عزا کے اندر شامل نہ کریں۔ انہوں نے کہا فوراً یہ احساس ذمہ داری ہے، یہ حسینی طرز ہے مجالس عزا کو برپا کرنے کی، کہ ان برادر نے فوراً کہا کہ میں آمادہ ہوں، میں سلام پڑھوں گا، میں نوحہ پڑھوں گا۔ تقاضا نہیں کیا، معاوضہ طلب نہیں کیا۔ آج اس طرز خطابت، طرز نوحہ خوانی، طرز ماتمداری کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ پیغام جو سرکولیٹ ہوا سوشل میڈیا کے اوپر، یہ کسی شخص کی اپنی طرف سے ایک ترتیب تھی، علماء کے نام لکھے، ایک طالب علم کا، حقیر کا بھی نام اس کے اندر لکھا، لیکن یہ کام بہت ضروری تھا، یہ ثقافت بہت ضروری ہے کہ حسین کی عزاداری پیشاور کوفیوں کو کوفے سے اٹھا کر کربلا میں لانے کا نام ہے، نہ کہ عزاداروں کو عزاداری سے اٹھا کر پیشاوری میں ڈالنے کا نام ہے۔ حسین نے اس لیے شہید نہیں دیا کہ میں اپنا علی اصغر قربان کروں گا تاکہ تمہارے گھر کا چولہا جل جائے، میں اپنی زینب کو کربلا لے کر آؤں گا تاکہ تم اس سے چند پیسے، چند مال کما سکو۔ تاجران خون حسین، اس کے مقابلے میں خاموشی ظلم ہے۔ بہت اچھا اقدام ہوا، علماء نے طے کیا کہ کہیں بھی کراچی کے اندر اگر کوئی بانی اس مشکل کی وجہ سے، آپ دیکھیں کہ جب یہ عالم دین، یہ طالب علم جو حقیقت حسین ممبر پہ معاوضہ لے کر بیان کرے گا، تو پھر اس ممبر کے اوپر جو کربلا بیان ہوگی وہ بھی پیشاوری ہوگی، وہ بھی درد حسین بیان نہیں ہوگا، کوفے کی پیشاوری بیان ہوگی۔ یہ پیغام ممبر سے، ممبر حسینی سے پہنچانا ضروری ہے کہ حسین نے درد مندوں کو فرش عزا پہ بلایا ہے، دولت مندوں کو جو دولت کمانے کے در پہ ہوں، سید الشہداء کے نام کے طفیل فرش عزا پر اس کی جگہ نہیں ہے۔ بس یہ کام بے حسی کی وجہ سے آتا ہے، احساس ذمہ داری نہ ہونے کی وجہ سے آتا ہے کہ حسین کی کربلا کی قیمت کس قدر وصول ہوئی تاریخ میں۔ اگر آپ دیکھیں جس نے حسین کا مقام بتایا یزید کو، عمر سعد کو، اس نے یہ مقام بتانے کی بھی پیسے لیے، جس نے حسین کا گلا شمشیر سے جدا کیا، اس نے حسین کے شمشیر سے سر تن سے جدا کرنے کے بھی پیسے لیے، جس نے حسین کا یہ سر خولی نے یزید کے دربار تک پہنچایا اس نے حسین کا سر پہنچانے کے بھی پیسے لیے، اور اب یہ خطیب ممبر پہ حسین کے مصائب بیان کرنے کے بھی پیسے لے گا، کس قدر قیمت لگے گی حسین کی عزاداری و حسین کے کربلا کے قیام کی۔ یہ بہت ضروری ہے یہ پیغام کہ آپ کس طبقے کا حصہ بن رہے ہیں عزاداری کے نام پر معاوضہ طلب کر کے۔ ایک باقاعدہ پوسٹر پنجاب کے ذاکرین کا، ایک پورا پوسٹر بندہ حقیر کو وصول ہوا جس میں باقاعدہ مجلس کا ریٹ معین تھا کہ 5 دنوں کی مجالس کا یہ ریٹ ہے، 9 دنوں کی مجالس کا یہ ریٹ ہے، فلاں شہنشاہ مصاحب، فلاں بادشاہ مصاحب، شہزادہ مصاحب، فلاں کا یہ ریٹ ہے۔ آپ دیکھیں یہ کام کیسے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں مسلم بن عقیل جب کوفے میں سفیر حسین بن کر گیا، مسلم بن عقیل نے ایک انقلاب، ایک جہاد، ایک تبدیلی اور ایک مبارزے کے لیے کوفے کے شیعوں کو جمع کیا۔ تاریخ میں آیا 12,000 کا لشکر جمع ہو گیا، لیکن ایک شب میں، ایک رات میں مسلم کا جمع کیا ہوا انقلابی و حسینی لشکر جو حسین کی مدد کے لیے آمادہ تھا، چند پیسوں، چند مال، چند لالچ کی خاطر ایک رات میں جو حسین کا استقبال کرنے کے در پہ تھے، حسین کے قاتل بن کے صبح تھا کوفہ میں، حسین کے قاتل بن کے صبح ہوئی، اور ان کی اکثریت کی تعداد، اکثر ان میں سے کوفہ سے عمر سعد کے لشکر میں اثر عاشور سید الشہداء کے سامنے موجود تھے۔ شبس ابن ربی کوفے سے اس نے سید الشہداء کو خط لکھا تھا کہ آپ آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور آپ قیام کریں۔ جب کوفے میں مسلم بن عقیل نے شبس بن ربی کو دعوت دی، یہ اس نے کہا کہ جب حسین آئیں گے تو ہم حسین کا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ اس لشکر میں شامل نہیں ہوں گے، بہانہ کیا اور کافی لشکر کو لے کر جدا ہو گیا۔ سلیمان بن سرد خزائی تقریباً 12,000 کا لشکر عبیداللہ ابن زیاد کی لالچ کی وجہ سے، 12,000 کا لشکر 18,000 میں سے سلیمان بن سرد خزائی مسلم بن عقیل سے لے کر جدا کر کے الگ ہو گیا۔ یہ 6,000-4,000 جو باقی تھے کہ مسلم نے مغرب کی نماز مسلم نے پڑھائی، عشاء کی نماز اس لشکر نے عبیداللہ ابن زیاد کے پیچھے پڑھی۔ تو یہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تعجب نہ کریں آپ کہ اس ممبر پر درد حسین بیان کرنے والا وارث حسین، حسین کے مصائب بیان کرنے کا معاوضہ لینا شروع کر دے۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ حسین کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، آج کی بات نہیں ہے، یہ کام ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا اپنے زمانے میں یہ کام ہو رہا ہے کہ مصائب حسین منٹوں کے حساب سے اس کی قیمت لگائی جا رہی ہے۔ بس یہ بے حسی یہاں تک پہنچاتی ہے، یہ لا تعلقی یہاں تک پہنچاتی ہے، یہ لا تعلقی یہاں پہنچاتی ہے۔ درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ اس لیے سید الشہداء اس لا تعلقی کو بتاتے ہوئے ایک ایک جگہ لوگوں کو بتا رہے تھے۔ مکہ میں سید الشہداء نے باقاعدہ بلند آواز سے یہ فرمایا، وہاں پہ مکہ میں جب اپنا قیام کا بتایا کہ میں اس طرح قیام کر رہا ہوں، بتایا کہ جو بھی اپنے زمانے میں کسی سلطان جائر، کسی ظالم حاکم کو دیکھے اور اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے اس ظالم کے خلاف رد عمل نہ دکھائے، یہ سید الشہداء کے الفاظ ہیں، کہ خدا کے اوپر یہ حق حاصل ہے کہ خدا حشر کے دن اس خاموش تماشا کرنے والے، ظلم کا تماشا کرنے والے خاموش کو اس ظالم کے ساتھ محشور کرے۔ سید الشہداء کے الفاظ ہیں، ان کو بتا رہے تھے یہ تم میرا ساتھ نہیں دے رکھے تم یزید کے لشکر میں شامل ہو رکھے ہو. ایسا نہیں ہے کہ جو حسین کے لشکر میں بھی نہ ہو اور یزید کے لشکر میں بھی نہ ہو, درمیان کا راستہ نہیں ہے. یا تم حسینی ہو تو میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ گے, اگر میرے لشکر میں شامل نہیں ہوگے تو تمہیں عزت نہیں ملے گی اور خدا تمہیں قیامت کے دن یزید کے ساتھ محشور کرے گا. اس لیے سید الشہداء, آپ دیکھیں بعد میں روایات, زیارت نامے, آپ دیکھیں کس قدر اس لا تعلقی اور بے حسی اور حکومت ظلم کے اوپر راضی ہونے کی مذمت آئی کہ زیارت ناموں پہ ہم روز پڑھتے ہیں, زیارت وارثہ میں بھی, زیارت جامعہ میں بھی, کہ ہم پڑھتے ہیں کہ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا, جس نے ظلم کیا اس پر بھی لعنت. یہ امام معصوم کی زبانی یہ لعنت ہے کہ جس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے, جس نے قتل کیا اس پر بھی لعنت, اور تیسری لعنت اس لا تعلق پر ہے. لعن اللہ امتن, لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے, کہ جس نے یہ سنا, سمعت بذلک, جس نے اس کی سماعت کی, جس نے یہ ظلم سنا, جس کو اس ظلم کی خبر ہوئی, فرضیت بھی, اور اس ظلم پر راضی ہو گیا, اس پر بھی لعنت. یہ ایک لعنت جو قاتل اور ظالم پہ کی گئی ہے, امام معصوم نے وہی لعنت لا تعلق پر کی. اب دیکھیں کس قدر سخت خاموش ہونا حاکم ظالم اور جور کے مقابل میں. بس فرش عزا اس لا تعلقی کو توڑنے کا ایک سامان سید الشہداء نے ہر زمانے اور ہر مکان کے اندر کیا. درود بھیجو محمد و آل محمد. سید الشہداء راضی نہیں ہے, سید الشہداء راضی نہیں ہے اس لا تعلقی کے اوپر. سید الشہداء ظالم کے برابر قرار دیتے ہیں. اس لا تعلقی مزاحمت کا درس دیتی ہے کربلا. مزاحمت یعنی اردو کا معروف لفظ ہے, مزاحمت یعنی ظالم اور دشمن کے خلاف ایسا اقدام کرنا کہ اسے اپنا ظلم جاری رکھنے میں زحمت ہو. اسے دراصل یہ لفظ عربی کا ہے, عربی میں مزاحمت اسے کہتے ہیں, یعنی کسی کے لیے زحمت ایجاد کرنا کہ وہ اپنی حرکت کو تسلسل نہ دے سکے, اپنے کام کو ادامہ نہ دے سکے, اپنے کام کو جاری نہ رکھ سکے. کربلا نے رہتی دنیا کے لیے, ہر دور کے یزید کے لیے مزاحمت ایجاد کر دی ہے. پہلی محرم الحرام جیسے یہ تذکرہ آتا ہے, سب کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے, سید الشہداء نے بیعت نہیں کی. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقاں کے بنائے لا الہ است حسین. یہ سید الشہداء کی مزاحمت ہے کہ کسی یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیا, سر دے کے ہر یزید کے لیے مزاحمت ایجاد کر دی, ہر یزید کے لیے اپنے ظلم کو جاری رکھنا دشوار اور مشقت آور بنا دیا. آج یہ سیرت حسینی ہے, یہ طرز زندگی حسینی ہے, اور اس مزاحمت نہ کرنے کا نام حسینی لشکر سے نکال دیتا ہے. چاہے 61 ہجری میں مزاحمت نہ کرے یا آج 1440 ہجری میں, جو بھی ظالم کے خلاف مزاحمت کو ترک کر دے, قیام کو ترک کر دے, مقابلے کو ترک کر دے, مبارزے کو ترک کر دے, مخالفت کو ترک کر دے, وہ حسینی لشکر سے خود ہی باہر ہو جاتا ہے. اور بعض اسی وجہ سے آپ دیکھیں عزاداری میں بھی نہیں آتے, کہ اس شعر کے اندر شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ کبھی بھی ظالم کبھی مظلوم کا ماتم نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ سید الشہداء نے جو بھی اس مظلوم کے خلاف آواز بلند نہ کرے اس کو ظالم کے ساتھ کہا ہے, اور اگر یہ اب خاموش فرش عزا پر نہیں آتا تو ظالم کی تو فرش عزا پر آنے کی اس سے تو کوئی انتظار نہیں ہے, اس سے تو کوئی توقع نہیں ہے, یہ پیچھے ہٹ جائے گا. تو سید الشہداء نے ایسے اپنے لشکر کا آغاز کیا. 28 ذلحج کا، 28 رجب کا دن تھا. 27 رجب کو مکہ کے اندر لا تعلقی اور خاموشی کو توڑنے کے لیے یزید کے اس وزیر ولید کی بیعت سے انکار کیا، اور 28 رجب کو مکہ سے کوچ کا ارادہ کیا. ایک عجیب گھر کے سامنے، اہل بیت کے گھر کے سامنے عجیب منظر تھا. اس منظر کو مختلف راویوں نے، حتیٰ اہل سنت کے بہت مستند راویوں نے اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ منظر، بہت اس منظر کی منظر کشی بہت جزیات کے ساتھ ہوئی ہے کہ سید الشہداء کے گھر کے سامنے جب یہ لشکر تیار ہو رہا تھا مکہ میں، عجیب انداز سے اس لشکر کی روانگی کے انداز کو دیکھا جا رہا تھا. مرد تیار ہو رہے تھے، لوگوں کو اتنا تعجب نہیں تھا. اس راوی نے، جس سے میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، اس راوی نے کہا کہ میں نے مکہ کے اہل بیت کے اس گھر کے نزدیک افراد سے پوچھا یہ لشکر کہاں کے لیے تیار ہو رہا ہے. کہا یہ مکہ جا رہے ہیں، یہ مکہ جا رہے ہیں. سید الشہداء نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور چاہتے ہیں اپنے اہل بیت کو لے کر مکہ روانہ ہوں. مکہ جانے کا فیصلہ بھی سید الشہداء نے اس لیے کیا کہ اتمام حجت ہو جائے، مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جو حج کے لیے مکہ میں جمع ہوگی، اپنے قیام کا مقصد، فلسفہ اور حقیقت وہاں بیان کیا جائے گا. لشکر تیار ہوا، محمل آمادہ کیے جا رہی تھیں. جب تمام مرد اپنی اپنے گھوڑوں پر، اپنے اپنی سواریوں پر، اپنے اپنے اونٹوں کی لگاموں کے پاس آ گئے تو اس کو یہ تعجب ہوا کہ حسین علی اکبر کو بھی لے کر جا رہے ہیں، حسین عباس سے علمدار کو بھی لے کر جا رہے ہیں. اب یہاں تعجب ہوا کہ اور اپنے بھائی کی نشانی حضرت قاسم کو بھی لے کر جا رکھے گئے. اس تعجب میں اس نے یہ سوال کیا کہ یہ لوگ سوار کیوں نہیں ہو رہے؟ سب سواریوں اور محمل کے گرد بنی ہاشم کے جوان جمع گئے لیکن کوئی اپنی سواری پر سوار نہیں ہو رہا. یہ سوال ہی کر رہا تھا کہ اچانک ایک منظر دیکھا کہ خانہ اہل بیت سے چند خواتین جو سر تپا حجاب اسلامی کے اندر ایک ایک کر کے گھر سے باہر آ رہی ہے. جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ سوار کیوں اپنی سواریوں پر سوار نہیں ہو رہے تھے. ارے زینب ان بیویوں کو لے کر باہر آ رہی تھی کہ جن بیویوں کو اونٹ پر سوار ہونا بھی نہیں آتا تھا. ارے بنی ہاشم کے جوان سواریوں کے قریب آئے، ارے جب زینب بیویوں کو لے کر سواری کے اور نزدیک آئی تو ایک صدا بلند کی، نامحرموں کو دور کیا گیا. ارے اس راوی نے دیکھا بنی ہاشم کے جوانوں نے ایک حل کا بلایا، ارے بیویوں کو اس حلقے میں جمع کیا، اس حلقے میں لے کر سواریوں کی جانب لا رہے گئے. ارے تماشائیوں کی نظریں جھکی ہوئی ہیں. ارے جب قریب آئے تو دیکھے دو چاند جیسے چہرے زینب کے محمل کے قریب گئے. راوی نے سوال کیا ارے یہ کون ہے، یہ جوان کون ہے؟ کہا ان میں سے ایک حسین کا لال گئے علی اکبر گئے، ارے اور ایک حسین کا بھائی ہے عباس علمدار گئے، ارے جو ابھی زینب کو سوار کریں گے، ارے زینب کو سوار کریں گے. ارے یہ سننا تھا کہ اس راوی نے کہا کبھی بھی ہم نے اس قدر شان و شوکت سے اس لشکر کو تیار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ارے یہ ہی راوی تھا عزاداران زینب، ارے یہ راوی تھا. یہی کہتا ہے جب یہ کاروان کا جب یہ کاروان مکہ گیا، یہ کاروان مکہ سے کوفے کا ارادہ کیا، کوفے سے کربلا گیا، ارے کربلا میں عصر عاشور، ارے یہ کاروان، یہ بیویاں شامل تھی، ارے اس کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ارے شام کی سختیاں، ارے اس تمام سختیوں کے بعد یہی کاروان جب مدینے میں آیا، جانتے ہو یہ راوی حسین کے لشکر میں شامل نہیں تھا، یہ استقبال کے لیے، استقبال کے لیے یہ مدینے کی سرحد پہ آیا۔ اب کیا منظر دیکھتا گیا ہے، ارے جب یہ کاروان روانہ ہوا تھا، بنی ہاشم کے جوان تھے، ارے کاروان میں مرد تھے، ارے اس نے بیان کیا، کہا، کہتا ہے جوان اس کے کاروان میں کوئی مرد نظر نہیں آتا، ارے بیویوں کے پردے سلامت لگی ہے، ارے کتنے کی سواریوں پہ اب محمل لگی ہے، ارے زینب کو علی اکبر نے سوار کیا تھا، عباس پہ سوار کیا تھا، جب یہ کاروان اپنے نانا کے، جب زینب نانا کے روضے پر پہنچی تو اب عباس لگی گئے، اب کوئی سہارا لگی گئے، ارے زینب نے ارے محمل سے اپنے آپ کو نیچے گرایا، السلام علیک یا نبی اللہ، ارے زینب اے نانا، اجڑا ہوا کاروان لے کر زینب آ گئی، ارے ارے نانا، ارے نانا میرا بھتیجے نہیں رہے، میرے بھائی نہیں رہے، ارے نانا وہ زینب جو اس مدینے سے ایک شان کے ساتھ گئی تھی، ارے اجرا ہوا کاروان لے کر، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں اس مجلس سے، عزا کے طفیل تمام شرکاء مجلس کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ان کی جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بھی مریض ہیں ان کو شفائیں کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، تمام بانیان مجلس و شرکاء مجلس کی، تمام مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں جہاں کہیں بھی دنیا بھر میں عزاداریاں ہو رکھی ہیں، تمام ماتمداروں کو، علمداروں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اور دشمنوں کو اپنی سازشوں سمیت نیست و نابود فرما۔ اپنے ولی برحق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ماتم حسین۔